أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة كهف کے بارے میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق فتنہ دجال سے بچاؤ میں یہ صورت بڑی مفید ہے، مؤثر ہے. دجالی فتنے میں جو ایک بہت نمایاں شے ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی یہ زیب و زینت کی بے انتہا بڑھ جائے، اور دوسری نمایاں چیز یہ ہے کہ تمام قوت اور وسائل پر قبضہ جو ہے شیطانی قوتوں کا ہوگا. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری ترقی کے نتیجے میں یہ جو ریسورسز ہیں ان پر کنٹرول، قوت کے سرچشمے ہیں ان پر قبضہ، خوراک کے ریسورسز ان پر قبضہ، یہ سب ہوگا شیطانی قوتوں کا. اور ان شیطانی قوتوں میں سر خیل جو ہے وہ یہود ہے، وہ اس وقت ابلیس کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں. پر اس میں کوئی شک نہیں، قرآن مجید ابلیس کے کردار کو بار بار نمایاں اسی لیے کرتا ہے، تکبر اور حسد، کہ یہی مرض جو ہے اور یہی مسئلہ ہے ان یہود کا، خاص طور پر امت مسلمہ کے حوالے سے. اسی لیے قرآن میں یہ بھی کہا کہ یہ بدترین دشمن ہے مسلمانوں کے. یہ ہے اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں، ماسٹر مائنڈ ان کا ہے، اور فرنٹ پر شیطان کے جو قیادے اور اس وقت جو سوار ہیں وہ کرسچین ورلڈ ہے، جو اپنے ابلیت مسیح کے عقیدے کی وجہ سے گمراہی کی انتہائی گہری کھائی میں جا کر اور ان شیطانوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. اور یہ سب اس وقت دین اہل دین اور دین کی قوتوں کے خلاف انہوں نے ایکا کیا ہوا. تو یہ اس کے فیچرز ہیں، نمایاں فیچرز دجالی فتنے کے. باقی یہ کہ کوئی ایک شخص دجال بھی ہوگا، جیسے کہ احادیث میں ہے، اس سے پہلے بھی جنہوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا، ان سب کو بھی حضور نے دجال قرار دیا. تو المسیح الدجال بھی کوئی شخص آئے گا اس آخری دور میں، کیونکہ عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے مسیحا نے آنا ہے، دوبارہ آئیں گے مسیح ابن مریم، جیسے ہمارا عقیدہ ہے ان کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں میں ہے، زندہ ہے اور آنا ہے انہیں. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا دیا، نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ سولی دیے گئے. ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، وہ سولی دے دیے گئے تھے، کفارہ بن گئے پوری نوع انسانی کے گناہوں کا، اس کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیا اور پھر اٹھا دیا، لیکن اب دوبارہ آنا ہے. یہود بھی انتظار میں ہے کہ مسیحا نے آنا ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشن گوئیاں بھی ان کے ہاں تھیں، اور جب حضرت عیسیٰ آئے خود تو یہود نے انکار کر دیا، ایسے قوم انہوں نے تکذیب کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جھٹلا دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا. تو گویا ان کے اپنے جو مذہبی تعلیمات ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کے حوالے سے بھی مسیح کو ابھی آنا ہے. تو اب جو دجال آئے گا اصل میں وہ جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں آ گیا وہ مسیح، المسیح الدجال، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے. یعنی جو جھوٹا دعوے دار ہوگا مسیحا ہونے کا، عیسیٰ ابن مریم ہونے کا، یہ جو ہے وہ آئے گا، اور وہ گویا کہ ایک علامتی وہ شخص بھی ہوگا کہ جو پھر ان سب کو لیڈ کر رہا ہوگا، ان شیطانی قوتوں کو. وہ دیکھیں وہ کب آتا ہے، لیکن فتنہ دجال جو ہے وہ اپنے تمام حشر سامانیوں کے ساتھ اس وقت موجود ہے، اور ہم اسی کے دور میں جی رہے ہیں. اور اس کا بھی ایک سب سے بڑا اثر مسلمانوں پر اور عام لوگوں پر ہے کہ مادہ پرستانہ سوچ اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ ہمارا سارا بھروسہ و تکیہ جو ہے دار و مدار جو مادے پر ہے، مادی اسباب پر ہے. اللہ کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے، اس پر توکل، اسباب نہ بھی ہوں اور ہمیں یقین ہو کہ نہیں ہمارا رب رستہ نکال سکتا ہے، یہ سوچ ختم ہو چکی ہے. ایمان کا جو اصل حاصل توکل تھا، کیونکہ سائنس کی ترقی کے نتیجے میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ قوانین ہیں، لگے بدے قوانین ہیں، ان پر ہم نے بھی گرفت حاصل کر لی ہے. اب ہم بھی چاہیں تو بارش برسا سکتے ہیں، جیسے دجال کو کہنا تھا بارش برس سکتی ہے. اب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور یہ کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ کھیتی اگاتا ہے، وہ فصلیں دیتا ہے، یہ چیز جو ہے اس کے رستے میں حجاب بن گیا ہے. یہ سائنسی جو ایک ترقی کا معاملہ ہے, اور جس میں جو خدا انکار سائنس ہے, جس کے اندر خدا کی نفی کی گئی ہے سائنس کے اندر, جو بالکل غلط طور پر کی گئی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ایک حجاب بن گیا ہے. اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی برتر قوت نہیں ہے, یہ مادی قوت ہی اصل قوت ہے. ہمارا اپنا سارا توکل, بھروسہ, انحصار جو ہے وہ مادی اسباب پر ہے, اور یہ اصل میں ایمان کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے کہ وہ توکل اللہ کی ذات پر ہے یا مادی پر ہے. اور یہ ٹیسٹ ہے جو اس وقت اس میں سب ترین ٹیسٹ ہے جس سے ہم اس وقت امت مسلمہ بھی گزر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. کل تعریفیں اور سب شکر اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. ولم یجعل له عوجا, اور اس کتاب میں اس نے کچھ کسی اور کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. قیمن, یہ بالکل سیدھی ہے, ہموار ہے, قائم ہے, درست ہے. لینذر بأسا شدیدا من لدن, تاکہ اے نبی آپ خبردار کریں, تاکہ خبردار کرتے یہ کتاب ایک بہت بڑی لڑائی سے جو اللہ کی طرف سے ہوگی, اللہ کی طرف سے ایک آفت کو لڑائی. اور اس سے مراد ایک یہ بھی لی گئی ہے کہ جو آرمگیڈون ہونا ہے, حق و باطل کے درمیان جو آخری مارکے ہونے ہیں, جسے احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا. اور کرسچین جو ان کا لٹریچر ہے اس کے اندر وہ اسے آرمگیڈون کہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی جنگ ہونی ہے, بہت بڑی جنگ, اسے آپ کہہ سکتے ہیں تیسری عالمگیر جنگ جو ہونی ہے وہ, اور اس کا میدان بھی بنے گا یہ مڈل ایسٹ کا علاقہ, اور اس میں مسلمان بھی بہت پیمانے پر جو ہیں ان کی جانیں بھی جائیں گی, ان کو بھی تو سزا ملنی ہے اپنی بدعمالیوں کی, دین سے غداری کی. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ بہت بڑی جنگ, اس سے خبردار کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے گی ایک آفت. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات, اور خوشخبری دے دے اہل ایمان کو, وہ لوگ کے جو اچھی عمل کرنے والے ہیں, ان لہم اجرا حسنا, کہ ان کے لیے ہے بہترین اجر. ماکثین فیہ ابدا, اور وہ جو اللہ کی نعمتیں انہیں ملے گی وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا, اور تاکہ خبردار کرتے اس بات سے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا. یہ وہ ہے حضرت مسیح کے پیروکار عیسائی, یہ سب یہ پولیزم ہے, کرسچینٹی نہیں ہے, یا پول کا دین ہے جس پر یہ تمام عیسائی ہیں. ابنیت مسیح, تثلیث, کفارے کا عقیدہ ان کا ایجاد کرتا ہے جو گمراہی کی بدترین شکل ہے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم, جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں جو عقیدہ ہے اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل سند نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے, نہ ان کے باپ دادا کے پاس ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواههم, نہایت سنگین بات ہے, بہت بڑی گستاخی کی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. اس لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں, حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے سن بھی بیٹے ہیں معاذ اللہ, وہ محض محاورتن بیٹا نہیں کہتے, کہتے ہیں سن بھی بیٹے. یہ بہت بڑی گستاخی کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا, اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں میرا جھوٹ ہے. فلاب نہ کر رہا ہے ان نفس کا اعلیٰ تعلیم, تو اے نبی شاید آپ اس صدمے میں اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے, اپنے آپ کو بھلا دیں گے. اکدم یہ امین دیہات الحدیث بھی ایسا تھا کہ اگر کوئی ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر, یہ اللہ کا کلام, اور اس میں آپ کو رنج اور افسوس اس درجے کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھلا رہے ہیں. انا جاننا نہ عالم اور جو زینت اللہ, اب یہ لفظ آ رہا ہے زینت, یہ اس صورت میں بار بار ذکر ہوگا. انا جاننا ما عرض اور زینت اللہ, زمین پر جو کچھ ہے اسے ہم نے اس کی زینت بناؤ سنگھار بنا دیا ہے. لنبلو ایہم احسن عملا, تاکہ ہم جانچیں کہ کون ہے ان میں عمل کے اعتبار سے اچھے. یعنی یہ تو آلریڈی بھی معاملہ تھا, 1400 سال پہلے بھی تھا, کہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں, اس کی بہت بڑی تفسیر آئی تھی سورہ آل عمران میں, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی انسان کو مرغوب ہیں اور اس کی نگاہوں میں ان کی محبت خوبی ہوئی. تو یہ دیکھو زینت دنیا کا بناؤ سنگھار, یہ خوش رنگی, یہ اس لیے ہے تاکہ ہم انسان کو آزمائیں اور جانچیں.
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
اور ہم بالآخر اس زمین پر جو کچھ ہے سب کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑیں گے. یہ اسکائی اسکریپرز جو ہیں اور یہ سب کچھ بلند و بالا بلڈنگ، یہ جو اس وقت جو زیب و زینت میں اضافے کا ذریعہ ہیں، یہ جو کارنش ہے اب جو یہاں پر یو اے ای میں جس طریقے سے اسے سجایا گیا ہے، ابو ظبی کی جا کر آپ دیکھیے جو ساحل تھا اس کا، جو انتہائی بھدا اور غلیظ ساحل تھا، اس کو کیا چمک دمک عطا کی ہے انہوں نے. یہ سب کچھ جو ہے اور اس میں بلند و بالا عمارتیں عالی شان، اسی طریقے سے جدے میں آپ چلے جائیے جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کارنش پر، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم بالکل برابر کر دیں گے چٹیل میدان. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور جو رقیم والے تھے، کانو من آیات میں عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں کچھ بہت ہی قابل تعجب نشانی ہے. اب یہاں پر اصحاب کہف کا تذکرہ آ رہا ہے، ایک قسم کے یہود نے سوال کیا تھا وہ کون سے بتایا جائے، امتحانن سوال کیا تھا، تو اس کی تفصیل آ رہی ہے اور اس میں عبرت کا اور سبق آموزی کا بہت سامان ہے. اور پھر وہ بات بیچ میں آ رہی ہے کہ وہ چند نوجوان جنہوں نے اللہ پر توکل اور اعتماد کیا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، وہ ہمارا بھی رستہ نکالے گا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی. انتہائی جابر اس وقت کا بادشاہ تھا ظالم، اس کے پنجے سے نکالنے کے لیے کیسے موجودانہ طور پر اللہ نے ان کی مدد کی تھی اور ان کو پورے اس وقت کے لیے ایک نشانی بنا دیا تھا لوگوں کے لیے. یہ اصحاب کہف، ان کے بارے میں مختصرا یہ ہے، بہت سی روایات ہیں لیکن جو صحیح کر معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ ہے تقریباً 250 عیسوی، 250 عیسوی کا. یہ گبر نے جو ہسٹری لکھی ہے اس کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے 7 سلیپرز کے نام سے، اور قدیم اسرائیلی روایات کے اندر بھی اس کی بات تفاصیل ملتی ہے. تو 250 عیسوی میں یہ جو ایشیا کوچک، ایشیا مائنر کا علاقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ایک حکومت تھی یہاں پر، یہ رومن امپائر کے تابع تھی اور یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا اور یہ علاقہ جو ہے یہ بت پرستی کا بہت بڑا مرکز تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات جو ہے وہ ان کے حوالین کے ذریعے پھیل رہی تھیں، آہستہ آہستہ آ رہی تھیں اور وہ بھی یہاں تک پہنچی ہیں. تو چند نوجوان جو ہیں وہ ایمان لے آئے، وہ توحید والی تعلیمات. تو بادشاہ نے انہیں دربار میں بلا کر طلب کیا، یا تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے وہاں دربار میں بھی کلمہ حق کہا، اس کا ذکر آئے گا. اور لیکن بادشاہ کو پہلے تو تیش آیا، اس نے کہا کہ گردنیں اڑا دو، پھر انہیں اسے کچھ رحم آ گیا کہ نوجوان ہیں، ینگسٹر تھے، انہیں کچھ سوچنے کا موقع دیتے ہیں. 3 دن کی مہلت دی کہ تم اس میں فیصلہ کر لو اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ تمہارا معاملہ چکا دیا جائے گا. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سوچا کہ اب ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ ہی کو رستہ نکالے گا. ان کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ ایک غار میں جا کے چھپ گئے اور پھر اس غار میں وہ جا کر سوئے ہیں، تو بس سوئے ہیں. ادھر ان کی تلاش شروع ہوئی اور تھک ہار کے کچھ ایسی سچویشن تھی اس غار کی کہ وہ پہنچ نہیں پایا وہاں تک، اس کا بھی نقشہ اس میں آئے گا. تو بہت تلاش بچار کے بعد تھک ہار کر مایوس ہو کر ایک تختی کے اندر ان کے احوال لکھ دیے گئے کہ کچھ لوگ تھے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، بہکی بہکی باتیں، اور پھر وہ ایسے غائب ہوئے کہ ان کا سراغ نہیں مل سکا. تو رقیم کا لفظ جو ہے وہ شاید اس کی بھی ہے کہ ان کی وہ جو سٹوری تھی وہ رقم کر دی گئی، ان کے حالات کہ کچھ نوجوان اس طرح سے گم ہوئے ہیں، یعنی وہ تاریخی ریکارڈ کا ایک حصہ بنا دیا گیا. اس کے بعد کوئی تقریباً 200 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی ہے. اور پھر اس دوران ہوا یہ کہ رومن امپائر جو ہے وہ ساری کی ساری خود کرسچین ہو گئی، کرسچینٹی اس نے قبول کر لی، بت پرستی چھوڑ دی. اور اس وقت کی کرسچینٹی شاید بہت بہتر تھی باہر کے، وہاں پر اب عیسائیت آ گئی ہے. اب وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. ان میں سے کچھ ہوں گے جو پالیزم والے ہوں گے، وہ شرک الگ ہے. تو اس دوران سارا جو ہے وہ نقشہ بدل چکا ہے. اور وہ جب باہر نکلے ہیں اور اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے، تو وہ اس سے پہچانا کہ جو سکہ لے کر آیا تھا ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے، تو انہوں نے کہا یہ تو 100 سال پرانا سکہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی دفینہ تمہارے ہاتھ لگا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، کل ہی تو میں اور میرے کچھ ساتھی جا کر ہم ایک جگہ چھپے تھے، تو میں وہ سکہ لے کر آیا ہوں کھانے کے لیے. تو پھر انہیں خیال آیا، اس وقت اتفاق سے اس شہر میں یہ علمی بحث جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو پھر لوگوں پر کھل گئی یہ بات کہ یہ تو وہی ہے جن کا ذکر ہم نے اس تختی میں پڑھا تھا ایک تاریخی ریکارڈ میں, اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہی لوگ تھے یہ. تو وہ قصہ ہے اصحاب کہف کا کہ کیسے اللہ تعالیٰ غیب سے دستگیری فرما دیتا ہے. وہ قادر ہے اس پر. اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو اس کا توقع. اب حسد کا اصحاب کہف و بقیم کانو من آیاتنا عجبا اذ اول فدیۃ الی الکہف, جب وہ نوجوان جو تھے وہ جا کر بیٹھ گئے غار میں. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمۃ, اور انہوں نے کہا دعا کی کہ پروردگار ہمیں خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے اسلام میں ہمارے لیے رہنمائی مہیا فرما دے. فضربنا علی آذانهم فی الکہف سنین عددا, تو ہم نے ان کے کانوں کو تھپک دیا اس غار میں کچھ سالوں کے لیے. یہ تھپکنا جو ہے جیسے لوری دے کر سلانا ہوتا ہے, اس طور سے ہم نے سلا دیا. اب وہ کتنے سال وہ بعد میں بحث آئے گی. ثم بعثناهم, اور پھر ہم نے ان کو جگایا اٹھایا. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا, تاکہ ہم معلوم کریں ظاہر کر دیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے وہ مدت کے جو انہوں نے وہاں گزاری تھی. یہ لگتا ہے کہ اٹھنے کے بعد جیسے کہ بات آئے گی ان میں اختلاف ہوا کہ ہم کتنے دیر یہاں رہے, اس پر وہ دو گروہوں میں بٹ گئے کہ کس کو صحیح یاد رہی ہے مدت کی معلوم ہو جائے. یہ تو تھا خلاصہ. اب آگے آ رہا ہے قصہ تفصیل کے ساتھ. نحن نقص علیک نبأهم بالحق, اے نبی ہم آپ کو سنانے لگے ہیں سناتے ہیں یہ سرگزشت ان نوجوانوں کی بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, وہ کچھ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدا, اور پھر ہم نے ان میں اضافہ فرمایا ہدایت کا, ہم نے اور ہدایت سے نوازا. وربطنا علی قلوبہم, اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. اذ قالوا, جب وہ کھڑے ہوئے انہوں نے نعرہ حق بلند کیا. فقالوا ربنا رب السماوات والارض, انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, مالک ہے. یہ جو بت ہیں ہم ان کو نہیں مانتے, اپنے ہاتھ سے بناتے ہو, ان کے آگے سب جھکاتے. لن ندعو من دونہ الہا, ہم تو اس ایک رب کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارے. لقد قلنا اذا شططا, اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم عقل سے اور حق سے بہت دور کی بات, ہٹی ہوئی بات کریں گے, بہت نامعقول نامناسب بات ہوگی جو ہم کہیں گے. ہاؤ القوم اتخذوا من دونہ آلہا, یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر اور بہت سے معبودوں کو اختیار کیا ہوا. لولا یاتون علیہم بسلطان بین, تو یہ اپنے اس عقیدے کے حوالے سے کوئی واضح سند, کوئی دلیل, کوئی حجت کیوں نہیں پیش کرتے, کوئی ان کے پاس کیا سند ہے, کیا دلیل ہے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, جھوٹا الزام لگائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شرک کا ارتکاب کرے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اب وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اور اندازہ ہو رہا ہے کہ اس بادشاہ کی دھمکی کے بعد اب وہ مشورے میں اب اس وقت مصروف ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جب تم نے کنارہ کر ہی لیا ہے اس قوم سے, کنارہ کشی اختیار کر ہی لی ہے, جب طے کر لیا کہ اب ہماری راہ الگ ہے, اس قوم کی راہ الگ ہے, اور اس سے بھی ہم نے کنارہ کشی اختیار کی کہ جن کو یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا, فأبو یلکف, تو چلو پھر کسی غار میں پناہ لیتے ہیں. ینشر لکم ربکم من رحمتہ, تمہارا رب تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا. اب اس رب پر ایمان لائے, اس پر توکل کیا ہے, وہ رحمت ہم پر کرے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا, اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے اس کام میں کوئی سہولت اور نرمی, راستہ کو نکالے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, اور اگر تم دیکھتے اس وقت دھوپ کو, سورج کو, تو وہ سورج جب نکلتا تھا تو اس کی دھوپ بچ کر نکلتی تھی ان کی کوہ سے, ان کی غار سے داہنی طرف. وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو اس کو دھوپ جو ہے وہ کترا کر گزر جاتی تھی اس کے بائیں جانب سے. اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو غار ہے وہ نارتھ سائڈ اوپن تھا, چنانچہ براہ راست دھوپ تو وہاں نہیں آتی, کترا کر گزر جاتی ہے. تو اندر کا ماحول کچھ بڑا مختلف تھا کہ اس کے اندر دھوپ کا گزر نہیں ہے, ٹھنڈک بھی ہے کچھ اندھیرا بھی ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ,
اور وہ اس کے سہن میں کشادہ جگہ میں تھے.
رات کا دہانا تو کم ہوگا, اندر سے جا کر وہ کشادہ ہو گیا ہے اور وہ اس جگہ پر آرام کر رہے تھے.
ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اس کی قدرتوں میں سے ہے. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ,
جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہے ہدایت کے راستے پر.
وَمَنْ يُضْلِلْ, اور جسے وہ گمراہ کر دے, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا,
تو نہیں پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی دوست, کوئی ساتھی, کوئی راہ راست پر لانے والا, کوئی مرشد نہیں ہے. اصل مرشد وہی ہے, وہی ہدایت دیتا ہے.
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ
رُكُوعٌ, اور تم سمجھتے اگر تم دیکھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے, یعنی آنکھیں ان کی کھلی ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, دیکھنے والا سمجھے گا جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں.
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ,
اور ہم انہیں کروٹیں دلاتے رہے داہنی طرف بائیں طرف, اس لیے کہ وہ حیات کا تسلسل جاری ہے ان کا, اور وہ بیڈ سورس ہو جاتے ہیں اگر ایک ہی کروٹ پر انسان پڑا رہے تو. یہ کروٹیں بھی جو ہیں وہ بدلتی رہی ہیں ان کی, یہ اللہ کی شان ہے.
وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيفِ,
اور تو ان کا کتا تھا وہ اس کی غار کی چوکھٹ پر پاؤں پھیلائے پڑا ہوا تھا جیسے کوئی بالکل الرٹ بیٹھا ہو. تو یہ ایک عجیب بندر تھا جو اس پر تھا. چنانچہ فرمایا
لَبِثْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا,
اگر کہیں تم جھانک کر انہیں دیکھ لیتے تو تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے.
وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا,
اور تمہارے اندر اس منظر کی دہشت سما جاتی. یہ کچھ سچویشن تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا. اس خطے کے بارے میں بھی جو روایات تھی اس میں یہ ہے کہ وہ جب وہ غار کی طرف جا رہے تھے تو وہ خود ہی ساتھ ہو لیا, انہوں نے بڑا اس کو جھٹکانے کی کوشش کی لیکن وہ ساتھ ہی لگا رہا, اور جب وہ غار میں اندر آرام کیا انہوں نے تو وہ چوکٹ پہ آ کے بیٹھ گیا جیسے پیرا دے رہا ہوں.
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ,
اور پھر ہم نے اسی طرح انہیں پھر اٹھایا, جگہ دیا انہیں تاکہ اب وہ ایک دوسرے سے پوچھیں.
قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ,
تو کہا ان میں سے ایک نے کہ بھائی کتنی دیر تم رہے یہاں, یعنی محسوس کیا ہوگا کہ لمبی نیند کی ہے لیکن کتنا کتنا وقت گزر گیا, کون سا پہر ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا, تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے.
اور وہ لبثنا یوماً او بعض یوم,
تو کہنے لگے کہ شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ, زیادہ سے زیادہ ہم اگر سوئے ہیں تھکے ہارے تھے, ظاہر بات ہے کہ اس غار تک پہنچنے کے لیے جو مشقت انہوں نے اٹھائی ہوگی وہ ایسا غار کہ بعد میں بھی کوئی نہ وہاں پہنچ سکا, تو جو تھکے باندھے تھے تو وہ سوئے ہیں, تو انہوں نے کہا ایک دن یا کچھ حصہ جو ہے ہم سوئے.
قالوا ربكم اعلم بما لبثتم,
لیکن دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے بالآخر کہا کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اللہ ہی تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کتنی دیر ہم سوئے.
فبعثوا احدكم بورقكم هذه,
کیونکہ اس بحث میں وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے, انہوں نے کہا کہ بھیجو ہفتے میں سے کسی ایک کو یہ رقم دے کر الی المدینہ, شہر کی طرف.
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا,
اور پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے صاف ستھرا ہے.
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ,
اور وہ تمہارے لیے وہ کھانا وہاں سے شہر سے لے آئے.
وَلْيَتَلَطَّفْ,
اور چاہیے کہ وہ دبے پاؤں جائے بچتا بچاتا.
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا,
اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونی, ظاہر بات ہے کہ وہ چھپے ہوئے تھے اور جان بچانے کے لیے چھپے تھے, تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھید کھل جائے.
اِنَّهُمْ مِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ,
اس لیے کہ اگر انہیں ہماری اطلاع ہو گئی, تم لوگوں کی اطلاع اگر انہیں ہو گئی تو وہ تو تمہیں رجم کریں گے, پتھر مار مار کے ہلاک کریں گے.
اَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ,
یا پھر تمہیں واپس لوٹا لیں گے اپنے دین میں.
وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا,
اور اگر ایسا ہوا تو ہرگز تمہارا بھلا نہیں ہوگا, اس میں فلاح کی بات نہیں ہے اگر ہم واپس لوٹ گئے اپنے دین.
وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ,
اور اسی طرح ہم نے اس وقت لوگوں پر یہ بات ظاہر کر دی. لِيَعْلَمُوا
أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ,
تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ کیسے ظاہر کر دی, وہ شخص گیا ہے اس نے کھانا خریدا اور سکہ دیا ہے,
پیش کیا تو وہ حیران ہے کہ یہ کس زمانے کا ہے. تو اس پر جو ہے بات آگے بڑھی, تو پھر جو بھی سرکاری اہلکار ہوں گے وہ بھی آئے ہوں گے, شاید کوئی دفینہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے, کوئی پرانا کہیں دبا ہوا خزانہ. لیکن وہ پھر بلاخر بول اٹھا, اس نے کہا کہ بھئی ابھی پھر منظر بھی اس نے دیکھا کہ بہت بدلا ہوا ہے. تو اس نے کہا ابھی کل تو ہم گئے تھے اور ہم کچھ افراد ہیں جو بعد میں کھلے گی بات, تعداد تو قرآن نے مہیا نہیں کی لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیون سلیپر والی بات صحیح ہے, ساتھ ہی تھے وہ پر آج یہی بتاتے ہیں. تو ہم تو وہاں گئے تھے اور اس وقت میں کھانا لینے کے لیے آیا ہوں, تو کیا ہوا اس سکے کو, وہ بہت پریشان ہوا. پھر یہ بات کھل گئی بالآخر کہ یہ تو وہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ظاہر کر دیا, لیا بنوال اللہ, وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, وہ اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مردے مردوں کو زندہ کرے گا. قرآن نے یہاں پر وضاحت نہیں کی کہ اس کے بعد کیا ہوا ان لوگوں کا, لیکن جو روایات ہیں جو بہت اس کے قریب ہیں اس میں یہی ہے کہ وہ پھر سب لوگ بھی چونکہ وہ ہو چکے تھے اس دور میں عیسائیت ہی ان کا اسلام تھا, قبول کر چکے تھے, تو بڑی تعداد میں پھر لوگ وہاں پہنچے اور ان کو جو ہے بڑا درجہ دیا. لیکن اس کے بعد وہ وہی ساتوں افراد جو ہیں وہ پھر غار میں گئے ہیں اور دوبارہ سوئے ہیں تو پھر نہیں اٹھے, پھر ان پر موت تاری کر دی اللہ نے, اور پھر وہاں پر ان کے لیے ایک یادگار تعمیر کی گئی, اس کا ذکر آگے آئے گا. اس لیے تناز رہوں نہ کہیں نہ ہوں, جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس معاملے میں تو قالوا ابنوا علیہم بنیانا, تو وہ کہنے لگے کہ ان کے اوپر اس غار کے اوپر ایک عمارت یادگار تعمیر کی جائے, ربہم اعلم بہم, ان کا رب خوب واقف تھا ان سے ان کے دلوں کے حال سے. قال الذین غلبوا علی امرہم, تو کہا ان لوگوں نے کہ جو اس معاملے میں غالب رہے جن کی رائے جو ہے مان لی گئی, کہ لنتخذن علیہم مسجدا, کہ ہم اس جگہ پر ان کے اوپر ایک مسجد یعنی معبد عبادت گاہ ثابت کریں. تو الٹیمیٹ فیصلہ یہ ہوا, سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم, اب لوگ یہ کہیں گے کہ وہ تیب تھے چوتھا ان کا کتا تھا, ویقولون سبعۃ خمسۃ سادسہم کلبہم, اور یہ بھی کہیں گے لوگ کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا, رجمم بالغیب, یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں, اٹکل پچو ہے, پیاسات کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم, اور یہ بھی کہیں گے کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. وہ رب بھی عالم بعزتہم, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ہی جانتا ہے کہ وہ تعداد میں کتنے تھے, ما یعلمہم الا قلیل, اور وہ نہیں رکھتے اس میں مگر تھوڑے لوگ ہیں جو جانتے ہیں اسے, فلا تمہاری فیہ الا مراءً ظاہرہ, تو تم اس معاملے میں زیادہ جھگڑو نہیں, اس کی بال کی کھال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر سرسری سا جھگڑنا. مراءً ظاہرہ میں بہت ایکسیپشن ہے کہ ہاں تھوڑی بہت علمی تحقیق اس میں کر سکتے ہو, لیکن اس کو بس اپنا مرکز موضوع بحث ہی نہ بنا لو. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ جو کسی واقعے کے اندر جو مورل لیسن ہے وہ اہم ہوتا ہے, اس کے اندر یہ تاریخی چیزیں کہ وہ اس میں افراد کتنے تھے, ان کا نام کیا تھا, ان میں سے سب سے بڑے کی عمر کیا تھی وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو اکیڈیمک انٹرسٹ کی ہوتی ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہے, اصل اہمیت اس مورل لیسن کی ہے, سبق کی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دینا چاہتا ہے, توجہ تمہاری اس پر ہونی چاہیے. فلا تمہاری کی ملنا ملا ہوں گا ولا تصفی ہی مل ہوں, اور آپ ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے اے نبی کسی سے نہ پوچھئے. تو یہاں جو تھوڑی سی اجازت دی تھی کہ سرسری تھی اس کے اندر آپ تحقیق کر سکتے ہیں, تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہیں اللہ تعالیٰ نے تفسیر قرآن میں خاص مقام عطا کیا تھا, حضور کے صحابہ میں سے, انہوں نے رائے دی ہے اس میں, انہوں نے کہا کہ میں نے انہی آیات سے انہی پر غور کر کے یہ بات میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کی تعداد سات تھی اور آٹھواں کتا تھا. اب اس کے کئی ذرائع انہوں نے دیے ہیں جو ظاہر بات ہے کہ موقع نہیں ہے کہ میں ان کو یہاں سامنے رکھوں, اور پھر اس کی توثیق اب وہ گبن کی جو ہسٹری سے ہو رہی ہے اس میں بھی سیون سلیپرز کی بات ہے, اور بہت ساری چیزیں تفصیلات ملتی ہیں جو قرآن نے بیان کی. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, اور دیکھنا ہرگز نہ کہنا کسی کام کے بارے میں کہ میں اس کو کر گزروں گا کل, الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ ساتھ یہ بھی کہو کہ اگر اللہ چاہے. دیکھیں یہ ایک حضور کو تاکید کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سبق سکھایا تھا. جب سوال کیا گیا کہ اصحاب کہف کون تھے تو آپ نے اس اعتماد پر کہ جبرائیل روز ہی آتے ہیں ملاقات ہوتی ہے میں ان سے پوچھ کر بتا دوں گا, آپ نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا, طلب ہو نہیں رہا اس وقت ان شاء اللہ کہنا چاہیے, وہ اس وقت خیال نہیں آیا. تو بہت دنوں تک جبرائیل نہیں آئے اور اس کی وجہ سے جو آپ کی پوزیشن ہے وہ وہاں پر یقیناً اس کا اثر بھی ہوا, تو آپ کو پریشانی بھی اٹھانا پڑی. لیکن اس کے بعد وہ آئے ہیں تو یہ سارا قصہ بھی تفصیل آ گئی اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی ہے کہ نبی آئندہ کبھی نہ کہیے گا کہ میں یہ کام کر گزروں گا, مگر اس کے ساتھ یہ قید ضرور لگا دیں کہ اگر اللہ نے چاہا. دیکھیے اس صورت کا اصل حاصل موضوع بھی یہی ہے, اعتماد اللہ کی ذات پر, پورا یقین بھی ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, ابھی کر لوں گا, کل صبح نکلوں گا, مجھے سفر پہ جانا ہے, پوری تیاری ہے, گاڑی بھی بالکل ٹھیک ہے, ٹینک بھی فل کرا لیا ہے, ہر چیز کوئی مسئلہ نہیں ہے, کل صبح میں چلا جاؤں گا, نکل جاؤں گا سفر پہ. تو آپ بھول رہے ہیں کہ یہ اسباب اپنی جگہ ہے, مسبب الاسباب ان سے اوپر ہے, وہ چاہے گا تو آپ جا سکیں گے ورنہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی. ایمان کا تقاضا یہ ہے, اور اس دور میں چونکہ اسباب اتنے زیادہ کنٹرول میں آ گئے ہیں لوگوں کے, اس سے اوپر نگاہ جاتی ہی نہیں ہے, یہ فتنہ ہے بہت بڑا. اسباب ہی پر سارا بھروسہ, انہی کو دیکھتا ہے انسان, اسی کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں گا, وہ بھی کر لوں گا, اور یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ ہے کلمہ توحید, اگر اللہ چاہے گا تو میں کر سکوں گا, نہیں چاہے گا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے, میں چاہے سپورٹ زور لگا لوں. وقت و رب کا اجازت نصیب, اور اے نبی اپنے رب کو یاد کر لیا کیجیے اگر کبھی بھول ہو جائے. وقل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا, اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی کم مدت میں صحیح راہ کی طرف میری رہنمائی کر سکتا ہے, وہ قادر ہے اس پر. ولبثوا في كهفهم ثلاث مئات سنين وازدادوا تسعا, اور وہ اس غار میں رہے 300 برس اور بعد اضافہ کرتے ہیں اس میں 9 کا, اور انہوں نے اضافہ کیا ہے 9 کا. اصل میں یہ جو آیت ہے اگلی آیت بتا رہی ہے کہ یہ بھی لوگوں کا قول ہے, کسی نے کہا 300 سال, کسی نے کہا 309. قل اللہ اعلم بما لبثوا, کہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے گا. لہو غیب السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے غیب اسی کے پاس ہیں. تو وہ جو اس قصے کی تفصیلات دریافت ہوئی ہیں اور وہ بھی بہت ہی پرانی ہیں, اور اصحاب کہف کے منظر عام پر آنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک عیسائی پادری نے لکھی تھی جو بات میں دریافت ہوئی, اور انہی کی بنیاد پر وہ گبر نے اپنی ہسٹری میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہے. اس کے مطابق ان کی 197 برس کے بعد یہ منظر عام پر آئے. تو وہ تفاصیل ظاہر بات ہے کہ اس دور میں منظر عام پر آئی ہے, اس وقت نہیں تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا. تو یہاں اس کو اللہ نے اسی انداز میں بیان کیا کہ کوئی کہتا ہے 300 برس, کوئی 309, اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنی مدت رہے, اور ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب صرف یہی وہ اصل ہے, کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا. ما لهم من دونه من ولي, اور نہیں ہے ان کے لیے ان کے سوا کوئی ولی, کوئی حمایتی مددگار. ولا یشرک فی حکمہ احدا, اور وہ اپنے اختیار میں حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا, اختیار اس نے کسی اور کو نہیں دیا, کل اختیار کا مالک نہیں. وطل معروف کیا الیک کا کتاب ربک, اے نبی آپ تلاوت کیا کیجئے جو وہی آپ کی طرف کی جا رہی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے. لا مبدل لکلمات, اس کے کلمات کو اس کے قوانین کو کوئی بدل نہیں سکتا. ولن تجد من دونه ملتحدا, اور آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ. تلاوت قرآن کا حکم ہے یہاں پر, اور خاص طور پر جب مسلمان سختی کے دور سے گزر رہے ہیں, کفار کی طرف سے, دشمنان اسلام کی طرف سے سختی ہو, چونکہ یہ سورت نازل ہوئی ہے ہجرت سے متصلن پہلے, تو حضور کا مسلمانوں کو حکم ہوا کہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے, اپنے رب کے ساتھ کی تعلق کو مضبوط بنانے والی شے یہ تلاوت قرآن, اور اللہ پر توکل ایمان کو بڑھانے والی شے یہ تلاوت قرآن, تو اس کا اہتمام ہو. وقت نفس کے مان ددین ربهم بالغداة والعشی,
اور اے نبی اپنے نفس کو روک کر رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. یریدون وجهه, اور وہ اپنے رب کے روح انور کے طلبدار ہیں, صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا کے طلبدار ہیں. ان کے ساتھ روک کر رکھیے. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا, لفظ زینت کو پھر نوٹ کیجیے. آپ کی نگاہیں ان مسلمانوں سے, چاہے یہ غلاموں کے طبقے سے ہیں, معاشرے کے کمی کاری ہیں بظاہر, آپ زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے ہیں, آپ کی شفقت کے یہ مستحق ہیں, ان سے تجاوز کر کے آپ کی نگاہیں جو ہیں وہ ان تک نہ جائیں. دنیا کی زندگی کی زینت کی تلاش میں نہ آگے بڑھیں آپ کی نگاہیں. سے مراد کیا ہے؟ آپ کے دل میں تو دنیا کی زندگی کی زینت کی کوئی تمنا نہیں تھی, یعنی ان کو چھوڑ کر آپ کی ساری توجہ ہو جائے سرداران قریش کی طرف, ان کے پیچھے آپ ہلکان ہوتے پھریں. جو صاحب حیثیت ہیں, جو مالدار ہیں, تو دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ شاید آپ کی نظروں میں بھی دنیا کی زینت اور چمک دمک بھی زیادہ اہمیت ہے. نہیں, ان کے دنیا میں کوئی بھی حیثیت ہو, کوئی مقام ہو, بڑے بڑے سردار ہو, اللہ کی نگاہ میں اصل تین کی جو قدر ہے اللہ کی, وہ تو وہ بنتے ہیں, چاہے وہ بلال ہیں, چاہے ابو فقی ہیں, چاہے خباب بن الارث ہیں, جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں. آپ ان کے ساتھ رہیے, ان پر توجہ دیجیے, انہیں اگنور کیجیے. یہ زینت کا حوالہ جو ہے یہاں پر اس طور سے بھی آ رہا ہے. ولا تطع من نفسنا قلبه عن ذکرنا, اور آپ اس کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے خود غافل کر دیا اپنی یاد سے. یہ لوگ تو وہ ہیں جو مسلوب توفیق ہو چکی ہیں, اللہ نے انہیں محروم کر دیا, توفیق حاصل کر دی. یہ ہوں گے اپنی جگہ بڑے سردار, یہ ہوں گے بڑے صاحب جائیداد, بڑے مالدار, بڑے تجارتی قافلے ان کے آتے جاتے ہیں, اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں. ان کے دلوں کو ہم نے خود اپنی یاد سے غافل کر دیا. وہ تباہ ہوا ہو, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اب اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں. وکا نام روح پور, اور ان کا معاملہ جو ہے بہت سے تجاوز کر چکا. وقل الحق من ربکم, کہیے کہ حق بات جو ہے وہ تو آ گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے, جو کچھ رب کی جانب سے آیا ہے وہی حق ہے. ومن شاء فلیؤمن, تو جو چاہے ایمان لائے, ومن شاء فلیکفر, اور جو چاہے کفر کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا, اختیار تو دیا ہم نے کہ کفر کرو, لیکن نتیجہ بھی سن لو, ہم نے ایسے ظالموں کے لیے وہ جہنم آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بهم سرادقها, اور اس آگ کی قناتیں جنہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گی. وہیں یستغیثو, اور اگر وہ فریاد کریں گے, پانی مانیں گے, یغاثو بماء کلبهم, تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی اس پانی کے ساتھ جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. یشفی الوجوہ, اور وہ چہروں کو منہ کو بھون کر رکھ دے گا کھولتا ہوا. بے سے شراب, کیا ہی بری ہے وہ چیز پینے کی. وساط مستفقہ, اور کیسی بری ہے وہ آرام گاہ جو ان کو نصیب ہوتی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور پھر اچھے عمل کریں, وہ چاہے بلال ہیں, چاہے خباب بن الارث ہیں, چاہے ابو فقی ہیں, یہ غلام ہیں, ساری نعمتیں اللہ کی اور ساری رحمتیں ان کے لیے. جو ایماندار, جنہوں نے اچھے عمل کیے, جن کا توکل اللہ کی ذات پر ہے, جو اللہ ہی کو خوش کرنا چاہتے ہیں. انا دان اتنی ہوں اجرا من احسن عملا, ہم ہرگز ضائع نہیں کریں گے ان میں سے جس شخص نے بھی اچھے اعمال کیے ہیں اس کے بدلے کو, اس کے اجر کو. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ باغات ہوں گے, ریزیڈینشل گارڈن جنات عدن, اور ان کے دامن میں چشمے جاری ہوں گے. یحللون فیہا من اساور من ذہب, وہاں ان کی جو عزت افزائی ہوگی, انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ویلبسون ثیابا خضرا, اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کی پوشاک. من سندس و استبرق, باریک ریشم کی اور گاڑھے ریشم کی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو اس دور میں اور وہ لوگ اپنے نزدیک سمجھتے تھے کہ بہت اونچی نعمت ہے, آئیڈیل ہے, ان کے تخیل سے قریب ہو کر بات کی گئی ہے. اور پھر ایک جگہ واضح کر دیا گیا کہ جو اصل انعامات ملنے ہیں وہاں تک تو تخیل کی رسائی کسی کی ہے ہی نہیں, تو پہنچ ہی نہیں سکتی. یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے. متقین فیہا علی الارائک, اور وہ جنتوں میں ہوں گے
ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے نشستگاہوں پر، بڑے خوبصورت تخت ہوں گے جن پر وہ بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب، کیا ہی خوب ہے یہ بدلہ. وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی عمدہ ہے یہ آرام گاہ جو ان کے مقدم میں اللہ نے لکھ دی ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.